بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد علم کے اعتبار سے بہت ہی ادنا درجے کا طالب علم اور عمل کے اعتبار سے بہت ہی گنہگار ایک آدمی ہونے کی نسبت رکھتا ہوں. آپ حضرات کا حسن ظن اور محبت ہے کہ آپ نے ایک نسبت قائم کرنے کے بارے میں ارادہ فرمایا. یہ نسبت تدریسی جو ہوتی ہے یہ بڑی عجیب چیز ہوتی ہے. اصل میں یہ وہ پائپنگ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات اور فیوز کو، برکات کو اور علوم کو اور نسب اور روحانیت کو حاصل کرنے کے. حدیث کی لائن سے ہو یا تفسیر کی لائن کی ہو یا قراءت کی لائن کی ہو یا فقہ کی لائن سے ہو یا تربیت کی لائن سے ہو، دراصل درمیان کے جو سلاسل ہیں جب ان کے ساتھ میں اپنا کنیکشن ہوتا ہے تو بعض مرتبہ درمیان کا کوئی کنیکشن کمزور ہوتا ہے یا غیر بہت مضبوط نہیں ہوتا یا یہ کہ بہت ہی اچھا نہیں ہوتا. معمولی حیثیت کا ہوتا ہے، پھر بھی کنیکشن کا اپنا فائدہ ہوتا ہے. تو چاہا جاتا ہے کہ جو ہم علوم لیتے ہیں اپنے بزرگوں سے اور آئندہ آنے والی انسانیت اور امت تک اس کو منتقل کرنا ہے، تو یہ ہمارا سلسلہ غیر منقطع ہو، درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض لینے میں ڈسکنیکٹ نہ ہوا ہو. اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، چونکہ یہ دین کا تعلق نقل سے ہے. انتقالی دین ہے. یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ دین کا تعلق سماع سے ہے. اصل دین کا اصل تعلق سماع سے ہے، چونکہ ہم زمانے کے ساتھ میں بندھے ہوئے ہیں. اور اس کے اندر جو ہے جو ماضی بن گیا وہ مستقبل نہیں ہوتا، جو مستقبل ہے وہ ماضی نہیں ہوتا. تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے قیامت تک جو وقت آئے گا، تسلسل آئے گا، ایک گزرنے کے بعد دوسرا آئے گا، ایک گزرنے کے بعد دوسرا آئے گا، ایک گزرنے کے بعد دوسرا آئے گا. اور خود آدمی کو اپنے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات اور نامرضیات متعین کرنے کا حق نہیں ہے. اس لیے اس کے پاس جو علم آئے گا وہ سمعان آئے گا. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. اگر ہم سنتے، چونکہ اصل علم آئے گا وحی کا علم آتا ہے سماع سے ہی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سماع کیا اللہ پاک سے بالواسطہ یا بلا واسطہ، اور پھر صحابہ کرام نے سماع کیا سرکار سے، ایسے ہی نقلن بعد نقلن ہوگا. بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ سماع براہ راست ہوتا ہے، اس کا نام تعقل ہے. لو کنا نسمع او نعقل، نفس فی الروح، جو حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے لیے الفاظ آتے ہیں. اس لیے قرآن پاک جو کہ وحی ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. تو سماع اصل ہے، اور سماع نقلی چیز ہے، منتقل ہونے والی چیز ہے. نقل کا لفظ دو معنی میں بولا جاتا ہے، ایک نقل ڈپلیکیٹ معنی میں بولا جاتا ہے. یہ زیراکس کے لیے بھی اردو میں نقل کا لفظ ہے، وہ نقل مراد نہیں ہے. دین نقلی نہیں ہے، ڈپلیکیٹ نہیں ہے. نقل معنی منتقل ہونے والی چیز ایک کے بعد دیگرے، اور منتقل ہونے والی جو چیز ہے اس میں سب سے مضبوط ذریعہ وہ سما ہے، تحریر نہیں ہے. یہ بہت بڑا جواب ہے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت امام بخاری وغیرہ کے زمانے میں لکھا گیا, لکھنے کا رواج پہلے نہیں تھا. حالانکہ لکھنے کا رواج تھا پہلے, بتایا ہی ہوگا آپ کو, ہم آپ کے اساتذہ کرام نے بتاتے ہی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابت کا کیسے رواج تھا, بعد میں کتابت کا کیسے رواج تھا. کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جو کہ مکتوب نہ ہو, جیسے یہ بات نہیں ہے کہ وہ مسموع نہیں ہے, مسموع ہیں سارے کے سارے, اور صرف سما پر ڈیپینڈ نہیں تھا, محفوظ بھی تھے, وہ یاد بھی رکھے جاتے تھے, صرف یاد پہ بھی اعتماد نہیں کرتے تھے, معمول بھی ہوتے تھے, وہ عمل میں بھی ہوتے تھے, اور معمول ہی پر اکتفا بھی نہیں ہوتا تھا, مکتوب بھی ہوتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو منتقل کرنے کا جو اہتمام صحابہ نے کیا ہے وہ باوجود اس کے کہ شخصیت ایک تھی اور ناقلین لاکھوں تھے, جو کہ بہت آسان ہو جاتا ہے. تاریخ میں اور حدیث کے اندر جو بنیادی فرق ہے, ان فروق میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ تاریخ میں تاریخ لکھنے والا ایک ہوتا ہے, واقعات ہزاروں ہوتے ہیں, ہزاروں شخصیات سے متعلق ہوتے ہیں, سینکڑوں شہروں سے متعلق ہوتے ہیں, سینکڑوں بلاد سے متعلق ہوتے ہیں. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سیرت کو, آپ کے اقوال و افعال کو جمع کرنے کی خصوصیت یہ ہے کہ شخصیت ایک ہے اور ناقلین اور جمع کرنے والے کثیر ہیں. یہ خاص فرق پایا جاتا ہے, اس لیے اس میں اعتماد تاریخ سے زیادہ ہوگا. پھر مورخ جو ہوتا ہے اس کا واقعات کے درمیان میں کوئی تعلق نہیں ہوتا, صاحب واقعہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہاں صاحب واقعات کے ساتھ میں رسول اور امتی ہونے کا تعلق پایا جاتا ہے. صرف تعلق علاقے کی بنیاد پر نہیں پایا جاتا, ایمان کی بنیاد پر پایا جاتا ہے, اور ایمان تعشق کے ساتھ پایا جاتا ہے, عشق کے ساتھ, محبت کے ساتھ ہے, اور عشق بھی جو ہے نا والہانہ عشق پایا جاتا ہے. والہانہ عشق اور محبت کے ساتھ ایمان, ایمان تھا اس نسبت کے ساتھ میں یہ سلسلہ حدیثوں کے جمع کرنے کا ہوا, آپ کے ارشادات کے اور آپ کی تعلیمات کے. اتنا ہی نہیں بلکہ ایگریمنٹ اور معاہدے کی بنیاد پر بھی تھا یہ کہ آپ پہنچاؤ گے میری بات اور یاد کرو گے میری چیز. اور اتنا ہی نہیں, نگرانی کی بنیاد پر بھی تھا کہ جو پہنچایا جاتا تھا اس کی نگرانی بھی کی جاتی تھی کہ تم نے وہ چیز یاد کی کہ یاد نہیں کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چیزوں کی بھی نگرانی کی, بڑی چیزوں کی بھی نگرانی کی, مستحبات کی بھی کی, مسنونات کی بھی کی, آداب کی بھی کی, دعاؤں کی بھی کی, فرائض کی بھی کی. جس صحابی کے ساتھ میں تربیت کا سلسلہ سارے صحابہ کے ساتھ میں تھا, سارے صحابہ پہ نگرانی تھی آپ کی. تو مشہور حدیث جس میں سونے کا سونے کی دعا کا ذکر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی دعا سکھائی پہلے دن, اور دوسرے دن پوچھا کہ یاد کر لیا اور کوئی یاد نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یاد کر لیا, کہا سناؤ. صحابی نے سنایا, اور جب سنایا تو اس میں آمنت بھی کتابی کلدی انزلتا و نبی کلدی ارسلتا تھا, جو حضور نے فرمائے تھے الفاظ یاد آئی, وہ حدیث پورا واقعہ یاد آیا. اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه ثم اضطجع على شقك الايمن ثم قل اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك والجات ظهري اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. یہ طریقہ ہے سونے کا, حضور نے سکھایا تھا, یہ دعا بھی سکھائی تھی. دوسرے دن آپ نے پوچھا تو انہوں نے سنایا, وہ چونکہ عربی دان تو تھے ہی تھے, انہوں نے کہا کہ نبی اور رسول میں رسول کا لفظ بڑا ہے, تو تو انہوں نے کہا کہ آمنت بھی کتابی کلدی انزلتا و رسولی کلدی ارسلتا، یہ انہوں نے پڑھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ احا کذا علمتک، احا کذا علمتک، یعنی ویسے پڑھو جیسے میں نے سکھایا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آمنت بھی کتابی کلدی انزلتا و نبی کلدی ارسلتا، جیسے میں نے یاد کرا ویسے یاد کرنا ہے. ایگریمنٹ تھا یاد کرنے کا، اور انتہائی وعید تھی انتساب میں غلطی پر. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. تو صحابہ کے درمیان اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جو نسبت تھی، جو رشتہ تھا، اس رشتے کے اندر اتنی نزاکتیں تھیں، اتنی نزاکتیں تھیں کہ وہاں پہ کوئی غلطی کا امکان نہیں تھا. اور تعلق اور حب کی نسبت کا یہ حال تھا کہ آج تک پوری تاریخ انسانیت میں کوئی عاشق ایسا نہیں گزرا ہے جس نے اپنے معشوق کے بال تک گن ڈالے ہوں، محبوب کے بال تک گن ڈالے ہوں، لیکن حضرات صحابہ نے گن ڈالے تھے کہ آپ کی داڑھی میں اور آپ کے سر میں دونوں میں ملا کر 19 بال سفید تھے. روایت ہے، شمائل میں آپ کو مل جائے گا. تو محبت تھی، عشق تھا، ایمان تھا، پلس اس کے ساتھ میں اگریمنٹ تھا سیکھنے سکھانے کا، اور عدم یعنی کہ انتساب بالکذب کے ساتھ سخت ممانعت تھی، اور ڈرتے تھے بے انتہا جہنم میں جانے سے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ تھا کہ انہوں نے سما بھی کیا، یاد بھی کیا، یاد کرتے تھے بات اور حفظ کرتے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عمل کیا اس پر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لکھا بھی اس پر، لکھا بھی اس کو. ان سب میں جو ہے نا اصلا توجہ کے ساتھ میں سما جو ہے وہ سب سے زیادہ مستند دلیل ہوتی ہے لکھنے سے بھی. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن شعیب عن ابیہ عن جدہ والی جو روایت ہوتی ہے نا، زیادہ تر روایتیں اس میں جو ہوتی ہیں، اس کے اوپر ضعف کا حکم کیوں ہے؟ حالانکہ وہ تو ڈائریکٹ عبداللہ ابن عمرو کی لکھی ہوئی ڈائریکٹ حدیث ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے ہیں وہ، لیکن دادا کی پوترے کے ساتھ میں لکھا نہیں ہونے کی وجہ سے، ڈائریکٹ سما نہیں ہونے کی وجہ سے اس میں وہ قوت باقی نہیں رہی. تو اس واسطے کہ کتابت تو پائی جاتی ہے، اب کتاب لکھنے والے نے کیا لکھا، کیسے لکھا، کیا حروف تھے، کس نیت سے لکھا. اب ضعیف روایتوں کو بھی تو جمع کرنے کا معمول رہا نا، متروک روایتوں کو بھی تو جمع کرنے کا معمول رہا کہ وہ بھی ایک جگہ آ جائیں تاکہ لوگوں کو بتا سکے ہم کسی نے اٹھا لیا کہ لیں گے یہ اس کی حدیثیں. حکیم ترمذی پر اسی لیے بہت زیادہ گڑبڑ ہوتی ہے، ایک ترمذی امام ترمذی ہیں اور ایک حکیم ترمذی ہیں صوفیہ میں، وہ بھی محدث ہیں، حدیثیں وہ بھی بہت بیان کرتے ہیں. تو غرض یہ ہے کہ اصلا سما ہے، اسی لیے قرآن پاک میں بھی سما کا لفظ ہے، ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. تو یہ براہ راست دین کو لینا، براہ راست دین کا تعلم، یہ نسبت قائم رہنا ہے قیامت تک. اسی وجہ سے جو درمیان میں ڈائریکٹ علم کو حاصل کرتے ہیں وہ ناقابل اعتماد، اس میں ناقابل اعتماد ہونے کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی بنتی ہے. اب جتنے ایسے لوگ پیدا ہوئے جو انہوں نے خود سے دین کو سیکھ لیا، خود سے اسٹڈی کی، بہت محنتی تھے، بہت با صلاحیت تھے، لیکن باضابطہ انہوں نے نہیں لیا، گڑبڑ ہو جاتی. تو اس لیے یہ ایک سلسلہ ہے کہ علم حدیث ہو یا علم روحانیت ہو، تصوف ہو یا علم قراءت ہو یا اسی طریقے پر جتنی چیزیں دینیات کی ہیں وہ ساری کی ساری اس میں سند محفوظ ہوگی، یقیناً پوری سند پائی جاتی ہے. اس لیے ایک نسبت قائم کرنا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ پڑھ لیں گے، عربی جس کو آتی ہے وہ حدیث پڑھ لے گا، مطلب بھی سمجھ لے گا، لیکن اس سے ایک انتساب قائم ہو کے اس نسبت کے فیضان کے اندر قوت آ جائے گی. اسی کا نام ایمانی نسبت بھی ہے، اور نسبت کی قوت بھی اسی کو کہتے ہیں اصل میں صوفیہ کی اصطلاح میں. تو یہ ہے کہ جیسے حضرت آپ کو بالکل دیوبند کے قریب تک پہنچ جاتے ہیں آپ، مفتی روح الامین صاحب ہوئے یا ہم لوگ ہوئے جو وہاں سے فارغ لوگ ہوئے، پڑھے ہوئے لوگ ہیں، میں شاگرد ہوں اس معاملے میں، حدیث کے سلسلے میں زیادہ تر ہمارے بخاری کے استاد جو ہے نا علامہ رفیق احمد صاحب مشہور ہیں، استاد حدیث، استاد بخاری، اور بخاری شریف کی کتاب الایمان اور کتاب العلم یہ دونوں حضرت جلال آبادی مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہیں میں نے. تو اب یہ مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں خاص شاگرد، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب بھی براہ راست مولانا حسین احمد مدنی کے شاگرد ہیں، مولانا رفیق احمد صاحب بھی براہ راست مولانا حسین احمد صاحب مدنی کے شاگرد ہیں، اور حسین احمد مولانا حسین احمد مدنی دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس ہیں. ان کا سلسلہ لکھا ہوا ہے، ترمذی شریف کے مقدمے کے اندر بھی لکھا ہوا ہے حضرت شاہ ولی اللہ تک، اور وہاں سے حضرت شاہ ولی اللہ کا سلسلہ جو ہے نا امام بخاری تک وہ مکتوب میں محفوظ ہے، اور امام بخاری تو اپنا سلسلہ پورا سنائے پہنچاتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو حضور سے لے کے بخاری تک ایک سلسلہ، بخاری سے لے کے شاہ ولی اللہ تک ایک سلسلہ، شاہ ولی اللہ سے لے کے آپ کے استاد تک ایک سلسلہ، تین مراحل ہوتے ہیں سلسلے کے. اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حدیث کی جو تشریحات ہیں، حدیث کا متن ہو یا حدیث کی سند ہو یا اس سے متعلقہ جو تشریحات ہوں، یہ آپ کو مسلسل ہو جائیں گی کہ ہم نے اپنے اکابر سے، بڑوں سے اس کا یہ مطلب سمجھا ہے، بڑوں نے اس کا یہ مطلب لیا تھا، بڑوں میں اس کا یہ مطلب متعارف اور معروف تھا. اب ظاہر ہے کہ اس میں اگر کسی قسم کی انفرادیت کسی کی پائی جائے گی تو واضح ہو کر آ جائے گی، اس کو میچ کر کے دیکھا جائے گا، تقابل کی صورت کے اندر اس کو متروک کیا جائے گا، یہ تفصیلات اس میں ہوتی ہیں. اس وجہ سے یہ نسبت قائم کی جاتی ہے پڑھنے پڑھانے میں، بالخصوص فن حدیث کے اندر بھی. تو اس طریقے سے جو ہے آپ بہت قریب تک چلے جاتے ہیں. آپ امریکہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ دیوبند سے صرف دو واسطوں میں ہیں اس وقت، دیوبند کے، وہ بھی اب کے موجودہ شیخ الحدیث کے دو واسطوں میں نہیں ہے، بلکہ پرانے جو شیخ دارالعلوم دیوبند کے جو صدر مدرس ہے اس سے صرف دو واسطوں تک آپ آ گئے. ہم نے مولانا رفیق احمد صاحب سے پڑھی، انہوں نے مولانا حسین احمد صاحب مدنی سے پڑھی تھی. ہم نے مولانا جلال آبادی سے پڑھی، انہوں نے مولانا حسین احمد صاحب مدنی سے پڑھی تھی. ایسا نسبت کی بات اس لیے میں نے عرض کی. بالکل کرا دیں، فرائیڈے کو چلے جائیں گے. کیا تھوڑا سا میں کر لیتا ہوں قرات، ابھی جتنا میں نے دیکھ لیا بیٹھے بیٹھے بھی، مجھے ظاہر ہے مجھے تو آتا تو نہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ نسبت قائم کرے تو بعض وقت نسبت جو ہے، اب درمیان والے جو رہتے ہیں نا وہ پائپ پلاسٹک کا بھی ہو سکتا ہے، وہ پائپ پتل کا بھی ہو سکتا ہے، وہ پائپ چاندی سونے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ پائپ جو ہے نا پرانا بھی ہو سکتا ہے، وہ زنگ خوردہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو پانی مل جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. وہ جو فیض کا جو سلسلہ آپ قائم کریں گے، مبدع فیاض، فیاض حقیقی تو اللہ پاک ہے، دینے والا تو وہ ہے، تو کنیکشن کا ہی قائم ہو جانا اصل ہوتا ہے. اس لیے آپ ہماری کمزوری اور ضعف کو نہ دیکھیں، اپنے بڑوں کی نسبت کو دیکھیں، فائدہ ہوگا ان شاء اللہ. اور یہ صرف میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے اساتذہ کے بارے میں بھی یہ بات بے عینی ہی ہوتی ہے. حضرت کو بڑی بڑی نسبتیں حاصل ہیں ماشاء اللہ، ہم سے بھی اونچی ہیں. دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب وفود الانصار الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ و بیعت العقبہ وبیعت العقبہ دونوں طرح. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب وحدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الرحمن بن كعب عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب كان قائد كعب حين عمي قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك بطوله اي بطول الحديث. قال ابن بكر في حديثه ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. بدر کا ذکر اگرچہ زیادہ ہوتا ہے، اذکر اس میں تفضیل کا صیغہ، کانت کی خبر، کانت کی خبر، اگرچہ کہ زیادہ ذکر ہوتا ہے اس کا، لیکن مجھے لیلۃ العقبہ میں ہونے کا جو کی جو خوشی ہے وہ مجھے زیادہ ہے. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال كان عمرو يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول شهد بي قال يا العقبة قال أبو عبد الله قال ابن عيينة أحدهما البراء بن معرور. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال عطاء قال جابر اخبرنا وابي قال قال انا وابي وخالي من اصحاب العقبه اخبرني وتو قال جابر انا وابي وخالي من اصحاب العقبه. وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه قال اخبرني ابو ادريس عائد الله ان عباده بن صامت من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اصحابه ليله العقبه. اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابه من اصحابه تعالوا بايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفاره ومن اصاب من ذلك شيئا فستره الله فامره الى الله ان شاء عاقبه وان شاء عفى عنه. قال فبايعته على ذلك. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن يعني يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت انه قال اني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بايعناه على ان لا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ولا ننتهب ولا نعصي بالجنة ان فعلنا ذلك بايعناه بالجنة ولا ناصی بالجنہ نہیں ہے کہیں آپ ادھر سے ادھر جوڑ دیں گے بایعناہ بالجنت ان فعلنا ذلك بایعناہ علی اللہ نشرک باللہ شیئا ولا نزنی ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا ننتهب ولا ناصی بالجنت ان فعلنا ذلك فإن غشینا من ذلك شیئا کان قضاء ذلك الى اللہ عز وجل. ایک اور بات پڑھتا ہوں, اوپر کے حدیثوں کا ترجمہ مطلب بھی کر لیں گے. اچھا مناقب صحابہ کے سلسلے میں چونکہ یہ ابواب ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے, تو مناقب کو ذکر کرنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں. انفرادی خصوصیات ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, قبائل کی بنیاد پر ہیں, اور وفود وغیرہ کی شکل کے اندر جو صحابہ آتے تھے ان کے بارے میں کوئی خاص بات آ گئی, اب اس وفد میں آنے والوں میں چاہے کوئی بھی رہے ہوں, اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایک مستقل باب ہے یہ, اور اس کا مستقل ریزن ہے اور اس کی وجوہات ہیں, اور اسی وجہ سے ہمارے درمیان اور شیعوں کے درمیان اور دوسروں کے درمیان کافی جھگڑے بھی رہتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسلوب پہچاننے کا ہے, تھوڑا سا بہت جاننے کی چیز ہے یہ کہ آپ نے یہ نہج کیوں اختیار فرمایا, یہ کیا وہ اسٹریٹجی تھی, آپ کی ایک حکمت عملی رہی ہے اس معاملے میں. ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام کتنی حکمتوں پر مشتمل رہا ہوگا, بے شمار حکمتیں مصلحتیں اس میں. حضرات صحابہ کا تعارف بڑے عجیب انداز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا, اور ان کی عظمت جو ہے نا خود صحابہ کے ان کے آپس کے دلوں میں بٹھائی, اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے ذہنوں میں حضرات صحابہ کی عظمت کو مرتسم کروایا, ان کی خصوصیات ظاہر فرمائی تاکہ ان کی خصوصیات سے استفادہ کیا جا سکے. وضو تو ہے نا سب کو, سیدھا نماز ہی کو پہنچنا ہے نا یہاں سے. تو اس سلسلے میں حضرات صحابہ کے مناقب اور فضائل ہوا کرتے ہیں جو خاص واقعات ان کے ساتھ ہوئے, اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کا نہج بھی متعین ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی معاشرت قائم فرمائے تھے. بعضی چیزیں جو ہیں وہ بنانے کی ہوتی ہیں, وہ یہ ہے کہ آپس کے تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے. اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اب یہ ساتھی ہیں, تو چونکہ صحابہ کا حضور پر ایمان تھا اور حضور سچ ہی بولتے تھے, کسی کے ظاہر ہے کہ آپ سچ بولنے ہی کے عادی تھے, تو آپ کسی اور چیز کا تذکرہ آپ کے بارے میں لوگوں کے درمیان ہونے سے پہلے آپ کی کسی خاص خصوصیات کو اچھال دیتے تھے. اب حضور بولے وہ بھی ان کی وہ خصوصیت ہے, تو آپ کی زبان پہ بھی وہی, 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 ایک مقدس شخصیت آپس میں امنگ ان کے آپس کے درمیان میں ہوا کرتے تھے. یہ اتنا بڑا مقدس آدمی ہے, اچھا یہ اتنا بڑا مقدس آدمی ہے, اتنا محترم آدمی ہے, تو بحیثیت انسان ہونے کے اگر کبھی کوئی بات اونچ نیچ کی سامنے آ جائے وہ ذہنوں میں بھی نہیں آتی تھی, ان کے بارے میں منہ نہیں کھولنے کا ہے, بھائی بڑے بزرگ آدمی ہیں, اللہ والے آدمی ہیں, حضور نے ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے.
یہ اسٹڈی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکمت عملی اسلامی معاشرت کی بنا کی تھی کہ اسلامی معاشرت میں افراد جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے سے کیسے ذہن کے ساتھ ہونا، کس خوش حسن ظن کے ساتھ ہوا کرتے ہیں اور خوش اعتقادی کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کے کمالات کے اعتراف کے ساتھ میں ہوتے ہیں. جتنی چیزیں ایک آدمی کو چاہیے ہوتی ہیں نا کہ جو اس میں خوبیاں ہیں اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، وہ بھی ان خوبیوں کا جو ہے نا فیض دوسروں تک منتقل ہو، صفات کا وہ جو ہوا تقابل ہوا کرتا ہے. معاشرے اسلامی معاشرے کی بنیاد کس پر ہے؟ صفات کے تقابل پر ہے، مقابلے پر ہے، کیا بولتے ہیں تعامل پر ہے، کہ اچھے صفات لینا اور اچھے صفات دینا خوش اخلاقی کی بنیاد یہ ہوا کرتی ہے. تو آپ کے آپ عمل کے اندر اس بات کو دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کی فضیلت، عمر فاروق کی فضیلت، عثمان غنی کی فضیلت، علی مرتضیٰ کی فضیلت اور مناقب و بیان فرماتے ہیں، اور ایسے ہی جو ہے نا قبیلوں کی بنیاد پر حضرت یعنی ابو قبیل غفار کی، قبیل بنی سلیم کی اور قبیل فلاں کی، اور یمن والے آگئے تو یمنیوں کی، جو بھی آگئے. عجیب انداز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہر ایک کی تعریف ہی کرتے تھے آپ، اور اس کی اس خصوصیت کو ظاہر کرتے تھے، اور کچھ ایسے ہوتے تھے کہ ان کے لیے ایک ایسی دعا دے دیتے تھے، چونکہ سب حضور پر ایمان رکھتے تھے تو وہ دعا یاد رہتے. قبیل غفار کے ہیں غفرہ اللہ، جو قبیل غفار کا ہوتا تھا چونکہ حضور کی دی ہوئی دعا غفر اللہ تھی، تو جو کوئی صحابی ملتا تھا یار قبیل غفار والوں کو تو حضور کی یہ دعا ملی ہوئی ہے، محبت کی محبت آ جاتی تھی، دعا کی دعا ان کے ساتھ ہو جاتی تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قبیلے سے تھے؟ دوس کے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو کس قبیلے کا ہے؟ کہنے لگا میں دوس ہی ہوں. کہنے لگا میں نے تو سمجھا تھا کہ دوس میں کوئی خاص آدمی ہے ہی نہیں، تو نکل آیا اس میں. اب سارے لوگوں میں پورے قبیلے دوس میں مشہور ہو گیا کہ یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو دوس میں سے ایک ہیرا بتا دیا ہے. اب سب صحابہ تھا ابو ہریرہ، ابو ہریرہ دوس کے ہیں، ویسے دوسیوں کے بارے میں زیادہ لوگوں کے ذہن میں نہیں تھی بات، آپ نے اٹھا دی بات کو. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز تھا. اور پھر دوسرے کہ حضرات صحابہ چونکہ معادن تھے، تو اس میں جو اس معدن کے اندر کیا ہیرا کیا جوہر ہے، کون عقیق ہے، کون فیروزہ ہے، کون جنا والا زمرود ہے، اور کون جو ہے نا ہیرا ہے، اور کون کیا ہے، یہ بھی تو تعارف کرانا ہوتا تھا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے بارے میں بہت سی باتیں فرمائی ہیں. اور پھر یہ سارے کے سارے وہ خصوصیات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے ان کی تراش خراش ہوئی تھی، یہ ہیرے کاٹے گئے تھے اس کے اندر سمجھے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے آپ کا یہ تعارف رکھا ہے. اس پہلو سے بھی حضرات صحابہ کے مناقب کو پڑھانا چاہیے. پہلو ہیں بہت سے اس کے، اس میں سے ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے جسے تقدس ذہنوں کے اندر آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح تربیت انہوں نے جو لی وہ بات ذہنوں میں بیٹھتی ہے، اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اس خصوصیت کے اور ان اوصاف کے حامل تھے. نماز پڑھ لیجیے، بقیہ پھر بیٹھتے ہیں.
کون سا صفحہ ہے؟ کون پہلی جو روایت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبداللہ ابن کعب جو ہیں وہ کعب ابن مالک کے قائد تھے، رہبر تھے، حین عمیہ جب وہ نابینا ہو گئے تھے، ان کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، تو پھر ان کا ساتھ دینے کے واسطے جو خدمت گار تھے وہ حضرت عبداللہ ابن کعب تھے. وہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے کعب ابن مالک کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے، حین تخلف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک جب غزوہ تبوک میں وہ پیچھے رہ گئے تھے، پوری حدیث کے ساتھ وہ تفسیر کعب بن مالک کی، مرارہ ابن ربیع کی، حضرت بلال کی، ہلال کی، تینوں ہیں نا وہ، ان تینوں کی جو حدیث کا واقعہ ہے اس پوری حدیث کو ذکر کرتے ہوئے انہوں نے اپنی اس حدیث میں ایک بات بیان کی ہے، اس سے منقبت کا ایک پہلو نکلتا ہے، نیا پہلو اس کو بیان کر رہے ہیں. منقبت کا نیا پہلو اس حدیث شریف میں یہ آ رہا ہے کہ بیت عقبہ میں جو لوگ رہے ہیں وہ بھی صاحب فضیلت ہیں خاص، اور وجہ اس کی یہ کہ ان کو وہ شرف حاصل ہے جو قرآن پاک کی آیت والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار میں ہے، کیونکہ بیت عقبہ وہ بنیاد ہے اسلام کی، جمرہ عقبہ، جمرہ اولہ، جمرہ وسطی ہے نا، رمی جمرات میں تین ہیں، جمرہ اولہ، جمرہ وسطی، جمرہ عقبہ آخری والا جمرہ. بیت عقبہ سے مراد بھی وہی ہے، وہیں ہوئی تھی یہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ حج کے موسم میں منا میں جب لوگ قیام کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں گشت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور اس میں رہبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا عالم الناس بالانصاب تھے، نسب خوب جانتے تھے، جو مختلف علاقوں کے، مختلف شہروں کے، مختلف قبیلوں کے جو لوگ آتے تھے ان کے پورے نسب کو جانتے تھے، ان کی خوبیاں بھی جانتے تھے، تو وہ تعارف کراتے تھے کہ یہ بنا قبیلے کے لوگ ہیں، ان میں یہ خوبیاں ہیں، ان میں یہ ہیں، وہ رہبر کے جو فضائل، جو صفات ہوتے ہیں وہ صفات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور کامل تھے کہ ایسے انداز میں ملاقات کراتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور کی بات سننے کے لیے وہ لوگ تیار ہو جاتے تھے، اور ایک قسم کی انسیت ہو جاتی تھی ان سے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات ان کے درمیان میں رکھا کرتے تھے. تو عقبہ ثانیہ کے، عقبہ کی جگہ پر جو ہی لوگ تشریف لائے تھے، دو ہوئی ہیں عقبہ اولیٰ عقبہ ثانیہ، دو میٹنگیں ہوئی ہیں، دو طرح کی بیعت ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ جن حضرات نے اب بیعت عقبہ میں شرکت کی ہے ان کی فضیلت کا کیا ٹھکانہ ہوں گا، کیونکہ وہ تو بنیاد ہے. قرآن پاک میں تو یہاں تک ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے خرچ کیا اللہ کے لیے اور قتال کیا، وہ فتح مکہ کے بعد والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جب اتنا تقدم، اتنی اولیت میں، اتنی فضیلت ہے، تو بطریق اولا علی سبیل الاولویت بیت عقبہ میں شرکت کرنے والوں کی فضیلت کتنی زیادہ ہوگی. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ فن کے ماہر ہیں باریکی نکالنے میں، تو انہوں نے مناقب کے اندر ایک پہلو منقبت یہ نکالی کہ جنہوں نے بیت عقبہ میں شرکت کی وہ کتنے صاحب منقبت اور صاحب فضیلت ہیں، کیونکہ ان کو یہ موقع تھا. اور صحابہ کرام میں اس کا اعتراف بھی تھا، چنانچہ حضرت کعب خود جو بیت عقبہ میں شریک تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ بدر میں شریک ہونے سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی ہے. حالانکہ بدریین کو جو فضیلت آئی ہے وہ تو معلوم ہی ہے آپ کو کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب بدر کے بارے میں فرمایا کہ میں نے باپ معاف کر دیا ہے ان کو، اس کے بعد اگر کوئی غلطی بھی کرے گا وہ بھی معاف ہے، ان سے نہیں پوچھا جائے گا. بدری ہونا ایک صاحب فضیلت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بدریوں کی مستقل وظیفہ ان کو مقرر کیا تھا بدری ہونے کی وجہ سے، جیسے جنگ آزادی میں جو شریک ہیں تو ان کا وظیفہ مقرر ہوتا ہے نا، ویسا تھا. تو ان کی خاص، ان کا شرف ہے. تو ایسے ہی جب بدری ہونے پر حضرت کعب یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے بدری ہونے سے زیادہ اس کا وہ ہے، خوشی ہے، مسرت ہے، فخر ہے کہ میں اس میں موجود تھا، تو ان کے ذہن میں یہ بات ضرور تھی کہ یہ فضیلت اس سے بھی زیادہ ہے، اگرچہ کہ لوگوں کے درمیان تذکرے میں نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ وہ بالکل ابتدا کی بات تھی، وہ چند لوگ تھے جو اس میں آ کے چلے گئے تھے، ایسا ہوا تھا، لوگوں کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ چیز اتنی بڑی بنیاد بننے والی ہے کل کے دن ملک، کیونکہ یہی تو بنیاد بنی ہے مدینہ منورہ میں اسلام کے پھیلنے کی اور اہل مدینہ کے اسلام کی طرف رجوع ہونے کی، اس کو بتاتے ہیں. قال ابن بکیب بحفی حدیثی ولقد شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ العقبہ، حین توافقنا علی الاسلام، جس وقت ہم نے معاہدہ کیا تھا، موافقت کہتے ہیں معاہدت کو، ہم نے آپس میں ایک دوسرے کا وثیقہ لیا تھا، بھروسہ دینا، ایک دوسرے پر بھروسہ دینا کہ ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، آپ ہم پہ بھروسہ کریں. حین توافقنا علی الاسلام، وما احب ان لي بها مشهد بدر. بدر میں شاہد ہونے, بدر میں شاہد ہونے, حاضر ہونے, موجود ہونے کا کے مقابلے میں مجھے, یعنی بدر میں شریک ہونا اتنا پسند نہیں تھا مجھے اس کے مقابلے میں. بہا اب مقابلتہا وَإِن كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ, اگرچہ کہ بدر کا ذکر لوگوں میں زیادہ ہے باعتبار فضیلت کے, لیکن میں سب میرے نزدیک تو وہ چیز زیادہ شرف کی ہے میرے لیے, یہ بولنا چاہتے ہیں. کیونکہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ ہوا تھا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود تھے. انہوں نے پوچھا کہ اتدرون علی ما تبایعون, جانتے ہو کہ کس بات پہ تم بیعت کر رہے ہو؟ کہنے لگے بولیے کس بات پہ کر رہے ہیں؟ تو کہنے کہ تم اس بات پہ بیعت کر رہے ہو کہ تمہارے بچے یتیم ہوں گے, تم اس بات پہ بیعت کر رہے ہو کہ تمہاری بیویاں رانڈ ہوں گی, بیوہ بنے گی, تم اس بات پہ بیعت کر رہے ہو کہ تم کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا, تم اس بات پہ بیعت کر رہے ہو کہ تم اپنے مال سے ہاتھ دھونا پڑے گا. یہ ہے یہ جو اگریمنٹ کر رہے ہو نا تم میرے بھتیجے پہ, وہ یہ ہے. تو انہوں نے پوچھا تھا کہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا اس کے بدلے میں جنت ملے گی. اور عجیب بات ہے کہ جب حضرت عباس نے یہ فرمایا تو حضور نے انکار نہیں فرمایا, ارے پہلے پہلے وحشت کھا جائیں گے وہ فرمایا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے, یہاں تک جا سکتے ہیں, نوبت یہاں تک جا سکتی. تو پوچھا اس کے بدلے میں کیا ہے؟ کہ اس کے بدلے میں جنت ہے. فوراً ہاتھ بڑھایا, ٹھیک ہے لائیے صاحب بیعت کیجیے, ٹھیک ہے بیعت کیجیے. یہ تھے وہ صحابہ انصار جو ہے نا, یہ وہ تھے جنہوں نے ایسی قربانی دی تھی. تو اب جو لوگ تاریخ سے پہلے شخصیت کو پہچانتے ہیں, تاریخ سے پہلے واقعے کا صحیح اندازہ کرتے ہیں, ان کی فضیلت کا اصل میں کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بنی نہیں تھی ابھی, ہسٹری آپ کی ابھی نہیں بنی تھی, آپ کی حیثیت معلوم نہیں ہوئی تھی ابھی لوگوں کو. خود آپ کی فضیلت اور آپ کے جو فضائل ہیں وہ خود ہی بعد میں نازل ہوئے تو ہیں, ورنہ شروع میں کہاں نازل ہوئے تھے اتنے سارے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو آپ کو ایسے وقت میں پہچاننا جو وقت محرومی کا ہے, آپ کو ایسے وقت میں پہچاننا جو کہ آپ کو جان, آپ کو آپ کی کوئی شہرت اس وقت نہیں تھی, آپ کو جاننے سے کوئی لوگوں کو عزت نہیں ملنے والی تھی, وہ بڑی بات ہوتی ہے. دارالعلوم دیوبند جس وقت قائم ہوا تھا تو قائم ہوتے وقت جن لوگوں نے ساتھ دیا ان کو کیا تھا دارالعلوم دیوبند؟ آج دارالعلوم دیوبند کی طرح منسوب ہونے پہ فخر ہے نا. کل دارالعلوم دیوبند جس وقت بنا پڑھ رہی تھی تو پڑھانے والا بھی ایک تھا, پڑھنے والا بھی ایک تھا, وہاں کیا تھا؟ وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. کسی چیز کی تاریخ بن جانا اس کے بعد میں اس کے ساتھ نسبت کرنا الگ چیز ہے, کسی چیز کی تاریخ بننے سے پہلے اس کے ساتھ میں نسبت کرنا الگ چیز ہوتی ہے. تو حضرات صحابہ میں جو بیعت عقبہ میں شریک ہونے والے لوگ تھے, یہ وہ گروہ تھا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ سے پہلے پہچانا, ان کی ہسٹری بننے سے پہلے پہچانا, جنہوں نے اسلام کو اسلام کی ہسٹری بننے سے پہلے قبول کیا, جنہوں نے بنیاد قائم کر دی. اور جو آدمی کسی چیز کی بنیاد ڈال دیتا ہے, من سن سنتن حسنتن فلہ اجرھا واجر من عمل بها ومن سن سنتن سیئتن فعلیہ وزرھا ووزر من عمل بها. تو یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے ایک بنا فضیلت ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نکالا کہ بیت عقبہ میں شرکت کرنے والوں کی بھی بڑی فضیلت ہے, تو جو بھی اس میں شریک تھے. حضرت عطا فرماتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جابر انصاری, میں اور میرے ابا جابر ابن عبداللہ اور میرے ماموں یہ سارے کے سارے اصحاب عقبہ میں سے ہیں. ایسے ہی حضرت عبادہ ابن صامت کی روایت ہے, ابو ادریس کہتے ہیں کہ عبادہ ابن صامت من الذین شہدوا بدرن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبادہ ابن صامت کی خاص فضیلت یہ ہے کہ یہ بدری بھی ہیں, نور علی نور بدری بھی ہیں, اور من اصحابہ لیلۃ العقبہ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے بھی ہیں عقبہ کی رات میں. یہ بیعت عقبہ میں بھی شریک تھے اور اس کے عبادہ ابن صامت اور بدر میں بدر کے شرکا میں سے بھی ہیں. اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, انہوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وحولہ عصابۃ من اصحابہ, اور آپ کے اطراف میں صحابہ کی ایک جماعت بھی تھی. عصابہ عام طور پر عصبہ 6 سے لے کے 9 تک کی جماعت کے لیے بولا جاتا ہے. تا
تعالوا بايعوني على الله اشركنا بالله ولا تشركوا بالله شيئا, آ جاؤ بیعت کرنے کے لیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت فرمایا کرتے تھے مختلف, بیعت اسلام الگ ہوتی تھی, بیعت جہاد الگ ہوتی تھی, بیعت توبہ الگ ہوتی تھی, بیعت علی اعمال مخصوصۃ بھی ہوا کرتی تھی. جیسے یہ ہے کہ کسی سے سوال نہیں کرو گے اس پہ مجھ سے بیعت کر لو, صحابہ نے کرام صحابہ کرام نے بیعت کی, پھر مرتے دم تک کسی سے سوال نہیں کیا, حتیٰ کہ کوڑا بھی چھوٹ کے نیچے گر گیا تو پھر آپ خود ہی اترتے تھے گھوڑے سے یا اونٹ سے, اپنا کوڑا اٹھاتے پھر اوپر جاتے, جو نیچے کھڑا ہوا اس سے نہ کہتے کہ لاؤ مجھے تم دے دو, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو گئی تھی کہ سوال نہیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں سے ایک بات یہ بھی ہے, تو بیعت مسنون ہے. اور یہ جو عام طور پر مروج ہے ہمارے یہاں بیعت توبہ اور بیعت تربیت ہے, بیعت جہاد الگ ہوتی ہے, جیسے بیعت رضوان ہوئی تھی اس میں صلح حدیبیہ کے موقع پر, یہ وہی بیعت ہے. بایعونی علی اللہ تشرکو باللہ شیئا ولا تسرقو سرقا یسرقو, باب ضربہ سے زیادہ تر آتا ہے اس کا استعمال, باب سمیع سے بھی پڑھا جاتا ہے. ولا تزنو ولا تزینو زنا یزنی, یزینو ہے لیکن عام طور پر وہ زا کے اوپر سے حرکت کو ختم کر کے زا کو ساکن کر دیتے ہیں. ولا تقتلوا اولادکم, قتل نہیں کرو گے چونکہ رواج تھا آپ کو پتہ ہی ہے اس زمانے میں. ولا تأتوا ببهتان تفترينه بين أيديكم وأرجلكم, بہتان نہیں لگاؤ گے کسی کے اوپر اپنے سامنے. ولا تعصوني في معروف, اور جو ہے میری نیکی کے اندر بھلائی کے اندر معاص وہ نہیں کرو گے, نافرمانی نہیں کرو گے. معروف کا ترجمہ نیچے لکھا ہے, دیکھیے, ما عرف في الشرع حسنه وقبحه, جس کے بارے میں جانی پہچانی ہوئی بات ہو, مستحد فیہ نہ ہو. معروفات مستحد فیہ نہیں ہوا کرتے, معلوم ہوا کرتے ہیں, سب لوگوں کے نزدیک معلوم ہوا کرتے ہیں. جو چیز جانی ہوئی ہو شریعت کے اندر, جس کا حسن جانا ہوا ہو, اور قباح کے اندر قباح کی چیز ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا تعلق رکنے سے ہوگا, اس کا قباح بھی جانا ہوا ہوتا ہے, اس میں نافرمانی نہیں کرو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ ظاہر ہے کہ آپ معروف کے علاوہ کسی چیز کا حکم تھوڑی فرماتے, لیکن ہمیشہ آپ نے, آپ کی معجزات میں سے ہے کہ جو رویہ اختیار فرمایا وہ بعد میں آنے والوں کے لیے سنت ہے اور بعد والے اس کو اختیار کریں گے. ان کے لیے آپ نے سنت قائمہ قائم فرمائی کہ بعد میں آنے والا کسی منکر کا بھی حکم دے سکتا ہے, اور لا تعاد لمخلوق فی معصیت الخالق, کسی کے ہاتھ پہ آپ بیعت کر لیا اور اس نے منکر کا حکم دیا تو اس کی اطاعت تو ہے نہیں اس میں. یہ ہے سمجھ, فی معروف کی قید قید اتفاقی نہیں ہے, قید احترازی. کی دو قسمیں ہوتی نا, قید اتفاقی اور قید احترازی. احترازی کا مطلب یہ ہے کہ جو قید کا اضافہ کیا گیا ہے وہ قید میں ایک معنی مقصود ہوا کرتے ہیں, ایک خاص مراد ہوا کرتی ہے اس کی. لا تعصونی فی معروفین کا مطلب یہ ہے کہ فی منکرین آپ کو معصیت کی اجازت ہے, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعاقق ہی نہیں ہوگی, وہ بعد میں آنے والے نائبین کے ساتھ میں تحقق اس کا ہو سکتا ہے. سمجھ میں آگے نہیں آگیا, یہ ہے وہ. فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ ومن اصاب من ذلک شیئا فعوقب بہ, جس آدمی نے کسی معصیت کا باوجود بیعت ہونے کے ارتکاب کر لیا تو اب ظاہر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے, معصیت سے عتاب ہوگا, عقاب ہوگا, نہیں صحیح ہے. وعوقب بہ, اس کو سزا بھی دی گئی, فی الدنیا فہو لہ کفارۃ, اس کے لیے وہ کفارہ ہو جائے گی. ومن اصاب من ذلک شیئا فسترہ اللہ فامرہ الی اللہ ان شاء عاقبہ وان شاء عفا عنہ. آپ لوگوں کو اس کے ترجمے کی ضرورت ہے؟ ضرورت نہیں ہے کیا بیٹے بابا؟
ضرورت نہیں
ہے. ہاں یہ سب سمجھے ہوئے ساتھی ہیں. ایک بحث یہاں پر آپ کو ترمذی شریف میں بتائی جائے گی بہت تفصیل سے کہ عقوبات یعنی حدود اور تعزیرات یہ کفارہ ہیں یا نہیں ہیں. سمجھ آ رہا نہیں, اس پر احکام متفر رہے ہیں تھوڑے سے, وہ بحث وہاں بتائی جاتی ہے بہت تفصیل سے, اس کی بحث ہوتی ہے کہ یہ جو ہے نا کفارہ اس معنی کر ہے کہ احکام دنیا کو بھی ساقط کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں.
کفارے سمراد یہ، ورنہ کفارے کی تو سرحد ہے ہی، کفارے سمراد صرف کفارہ عن ذنوب ہے، سیاد کو مٹانے والے ہیں، یا یہ کہ حقوق اور حقوق حدود احکام کو ساقط کرنے والے ہیں اس کے بعد کے، اسی پر متفرع ہے کہ اب چوری کا چور نے چوری کی اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، سزا تو مل گئی نا اس کو، تو مال مسروقہ کی واپسی کا ضامن ہوگا نہیں ہوگا، وہ اس پر متفرع ہیں احکام. بھائی ٹھیک ہے، ہاتھ تمہارا کاٹا گیا غلطی کی وجہ سے کہ تم نے چوری کی، بخیر چوری کا مال اس کے پاس ہے تو وہ مالک کو دیں گے نہیں دیں گے، یا اس کو دے دیں گے، بھائی بےچارے کا ہاتھ تو کاٹا گیا، یہ پیسے تو رکھ لیں انہیں جب چرا لی، اس پہ بحث ہے، وہ ترمذی شریف میں ہوتی ہے، وہ تفصیل سے بحث ہو، فقہی ابحاث جو ہوا کرتے ہیں اس لائن کی. اس کے بعد والی روایت دیکھو، وعدہ ابن ثابت ہی کی ہے، قال انی من النقباء الذین بایعوا رسول اللہ، ایک اور اضافہ بھی ہو گیا اس میں، بیت عقبہ میں جو حضرات شریک تھے، چونکہ وہ 72 تھے اور بعض روایتوں میں 70 ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 10 پر ایک نقیب یعنی ایک امیر مقرر فرما دیا تھا. اس سے جماعت بننا، جماعت کا امیر ہونا، ذمہ دار ہونا، یہ بھی معلوم ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کام کرنے میں کیا تھی وہ بھی معلوم ہو گیا. 70 کو کسی ایک کا ذمہ دار دیں تو اطاعت کے اندر بھی آسانی نہیں ہے، اطاعت لینے میں آسانی ہے نا، اطاعت کرنے میں آسانی ہے جزوی طور پر. اس وجہ سے آپ نے یہ کیا کہ ان کے 10 گروپ بنا دیے تھے اور جناب والا ان کو بانٹ دیا تھا 12 آدمیوں کے اوپر، بھائی آپ ان کے ذمہ دار ہیں، ان کو سکھانا، ان کو بتانا، ان کو دیکھنا، آپ یہ مامور ہیں، یہ امیر صاحب ہیں. جماعت امیر اور مامور کی جو ترتیب ہے وہ وہیں سے آئی ہوئی ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ نقبہ ہوا کرتے تھے اصل موسیٰ علیہ السلام کی امت میں، تو وہ ایک سنت بھی تھی پہلے سے جاری، اس وقت تک اور دیگر احکام آئے نہیں تھے، آپ نے اسی سنت جاریہ کے مطابق جو ہے نا ان حضرات کو نقیب مقرر کر دیے تھے کہ بھائی اب پھر یہ کہ ایک سے زائد نمائندے اگر رہیں گے وہاں پر بحیثیت ذمہ دار ہونے کے، تو جہاں ان کو جا کے کام کرنا ہے وہاں کام میں بہت مدد ملے گی. ایک ہی آدمی اگر ذمہ دار ہے وہاں مدینہ منورہ میں جانے کے بعد میں، اس ایک ذمہ دار کی حیثیت کیا ہے، اس کے بارے میں لوگ کتنا اس کا تاثر رکھتے ہیں، کون کس سے مانوس ہے، کون کس سے مانوس نہیں ہے، کام کرنے میں جو ہے نا حرج بھی ہوگا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقبہ مقرر کر دیے تھے. تو بعد ابن ثابت کے بارے میں یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ وہ بیعت عقبہ کے اندر شریک بھی تھے، اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ وہ شریک تھے بلکہ ان کے جو گروپ بنائے گئے تھے اس کے آپ ذمہ دار بھی تھے، امیر بھی تھے، وہ بھی ایک شرف ہے. ایک اور فضیلت حضرت عبادہ ابن سامد کی اس میں سے نکل کے آ گئی، وہ بتانا چاہتے. وقال بايعناه على ان لا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. النفس التي حرم الله الا بالحق، یہ بھی قاعدہ اعتراضی ہے، اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ قتل تو کرنا ہی پڑتا ہے جب قتل کی نوبت آتی ہے، جب قتال کریں گے کافروں کے ساتھ میں تو قتل تو کرنا ہی پڑے گا. یہ ہے کہ کسی آدمی نے کسی کا نہا قتل کر دیا تو بدلے میں اس کو تو قتل کیا ہی جائے گا، جو ذمہ دار ہوگا وہ ذمہ دار اس کو نافذ کرے گا، قوت نافذہ کی بنیاد میں وہ ذمہ میں تو سب کے آ جاتا ہے. ولا ننتہب، لوٹ مچانا، لوٹ مارنا، یہ کام نوبہ کہتے ہیں لوٹنے کو، تو ہم لوٹ مار بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے بھائی لوٹ لو مار لو. ولا نعصی، اور نہ ہم معصیت کریں گے، ناسی بالمسئول، جو مسئول ہے ہمارا، جو ذمہ دار ہے اس کی ہم نافرمانی نہیں کریں گے، یا ناسی مطلق اگر رکھا جائے تو ہم معصیت نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے. یہ جو بیعت ہماری ہوئی تھی ان شرطوں کے ساتھ، اس بات کے بدلے میں ہوئی تھی کہ ہمیں جنت مل جائے گی ان فعلنا ذلک، اگر ہم اس پر قائم رہتے ہیں. فإن غشینا من ذلک شیئاً، اگر ہم میں سے کسی نے اگر نہیں کیا تب تو جنت مل جائے گی، لیکن کسی چیز میں ہم مغلوب ہو گئے، کوئی چیز ہم پر غالب آ گئی، غشیہ تو اصل معنی ڈھانک لینے کے آتے ہیں، وہ چیز ہم پر غالب آ گئی، اس کی وجہ سے ہم نے معصیت کا ارتکاب کر دیا، کانا قضاء ذالک الی اللہ، تو اس کی قضاء اللہ پاک کے حوالے ہے، یعنی اس کا فیصلہ اور جناب اللہ اس کے بارے میں جو کچھ بھی ڈیسیشن لینا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے. وہی مطلب ہے، ان شاء عفان ہو اور ان شاء عذاب ہو، چاہے تو عذاب دیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر اور چاہے تو اس کو معاف کر دیں. خلاصۃ الباب جو ہے وہ حضرات انصار کے وفود کا آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وفود جیسے مدینہ منورہ میں
موجودگی کے وقت میں دوسری طرف سے وفود آئے، ایسے ہی خود انصار کا وقت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، نمبر ایک. دوسری بات، ایک بات یہ ہے کہ وفد جو آئے تھے تو وہ متفرق صحابہ کے ہوا کرتے تھے، مجھے 70-72 تھے، تو یہ سارے ساروں کے لیے فضیلت ہوگی، وہ فضیلت اجتماعی کہلائے گی، فضیلت انفرادی نہیں ہوگی. تیسری بات یہ ہوگی کہ ان وفود کے درمیان میں جو واقعات مذکور ہوئے جزوی طور پر، وہ ایک مستقل فضیلت کو ثابت کرنے والے ہیں، اور صحابہ کی منقبت کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں مخالف. چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب تزویج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ وقدومہ المدینۃ وبناؤہ بها. به قال حدثني فروة بن أبي المقرى قال حدثني علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج فوعكت فمرق شعري فوفى جميمة فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي فصرخت بي فأتيتها ما أدري ما تريد بي فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار فإذا نسبة من الأنصار في البيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني فلم يروعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. بي قال حدثنا معلن قال حدثنا وهيب بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أريتك في المنام مرتين أرى أنك في سرقة من حرير ويقول هذه امرأتك فأكشف عنها فإذا هي أنت فأقول إن يك هذا من عند الله يمضه. أبي قال حدثني عبيد الله بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه قال توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ب3 سنين فلبث سنتين أو قريبا من ذلك ونكح عائشة وهي بنت 6 سنين ثم بنى بها وهي بنت 9 سنين. مناقب صحابہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک خاص موقع منقبت ہیں، فضائل بے شمار ہیں ان کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بہت سی باتیں ارشاد فرمائی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں 3 روایتیں ذکر فرمائی ہیں، ان 3 روایتوں میں ایک چیز مشترک ہے، وہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود کا بیان ہے کہ میں جس وقت میرا بنا ہوا اس وقت میں 9 سال کی تھی، اور جس وقت میرا نکاح ہوا اس وقت میں 6 سال کی تھی. عام طور پر لوگوں کے درمیان میں کافی جھگڑے کی بحث شمار ہوتی ہے، اور غیر مسلموں کو اس کے اوپر جو ہے نا بہت زیادہ خیر سننے کا موقع ملا ہے، بڑی دلچسپ بحثیں بھی ہیں، اور اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والوں کے لیے بھی منہ کھل گئے، راستہ کھلا. یعنی انہوں نے سوچا کہ اگر آپ پر کوئی تنقید کی جا سکتی ہے تو یہ بہترین راستہ ہے اس کا، لیکن یہ نہیں دیکھا انہوں نے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہلو سے جو فضیلت ہے اور جو آپ کو فوقیت اس معاملے میں حاصل ہے، تفوق و برتری، وہ بھی اپنی ایک مثال ہے، اس کا بھی کوئی جواب نہیں ملے گا آپ کو. آپ لوگوں کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ بعض مرتبہ ظاہر سے ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے تو آدمی ڈر جاتا ہے، اور ڈر کے فوراً دفاع میں، ڈیفنس میں آ جاتا ہے، افینسی ہو جاتا ہے، میرے اوپر کوئی بات نہ آئے. اس کے پہلے لوگ بھی شکار ہوئے، لیکن اس زمانے میں سب سے زیادہ جو شکار ہوا وہ ابو العلا مودودی ہوا. مودودی کی جو چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنے کی ہیں اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، ابو العلا مودودی اصلاً شیعہ ہے، بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں. چونکہ کوئی ایک غلطی وہاں نہیں پائی جاتی ابو العلا مودودی میں، اس لیے اس کو کسی ایک جماعت کی طرح منسوب کرنا مشکل ہے، اس لیے کھلا شیعہ ہونے کا حکم بھی اس میں نہیں لگتا. عام طور پر ہمارے کابی نے نہیں لگایا ہے، بھائی جب شیعہ آئے تو آپ ہی کیوں بول رہے ہیں، اس سے پہلے کے لوگوں نے کیوں نہیں بولا؟ بولے ہیں لیکن لپٹ کے بولے ہیں. اصل میں وجہ اس کی یہ ہے کہ منکرین حدیث میں بھی اس کا نام آ سکتا ہے، عبد الماجد دریابادی جو ہیں انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی, انہوں نے کہا کہ قرن اول سے لے کے آج تک جتنے باطل فرقے پیدا ہوئے ان باطل فرقوں کا سب کی وجہ بطلان جمع کی جائے تو پھر جماعت اسلامی بنتی ہے. ہر فرقے کے ہر باطل فرقے کا جو خراب عنصر ہے جس کی وجہ سے وہ فرقہ فرقہ بنا وہ جماعت اسلامی کا اہم حصہ ملیں گا آپ کو, کیونکہ مودودی کی تحریرات میں وہ سب چیزیں آتی ہیں کسی نہ کسی نوعیت سے. یہاں پر بھی ایسے ہوا, اس نے یہ کہا کہ بھائی بخاری میں ہے صحیح ہے, سند صحیح ہے, حدیث کو انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے, لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, جو بات سمجھ میں نہیں آتی ہم اس کا انکار کر دیں گے, اس لیے حدیث عائشہ غلط ہے. حدیث عائشہ جو بخاری شریف کی ہے اس پر ابوالعلیٰ مودودی نے کھل کر نکیر کی ہے اور صاف انکار کیا یہ صحیح نہیں ہے. بول بھائی صحیح نہیں ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کیا سند صحیح نہیں ہے؟ بخاری امام بخاری قابل اعتبار نہیں ہے؟ روات صحیح نہیں ہے؟ کیا صحیح نہیں ہے؟ تو بولے ہاں صحیح سب صحیح ہے لیکن بات معقول نہیں ہے, اس لیے ہم اس کو قبول نہیں کریں گے, وہی بات قبول کریں گے جو معقول ہوگی. عقل فاسد کے اعتبار سے معقول نہیں ہے, عقل صحیح کے اعتبار سے بالکل معقول ہے. وہاں عقل میں فساد تھا اس لیے معقول نہیں ہے. موٹی بات یہاں پر یہ ہے کہ جب ایک بات صحیح سند کے ساتھ میں آئی ہے تو اس کو قبول کر لینا, اس کی جو بہترین توجیہ ہو سکتی ہے وہ کرنا ہے. اور اس کی توجیہ کیا مشکل ہے؟ اس کی توجیہ بہت آسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بطور کرامت کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کچھ بھی کر سکتے ہیں بطور معجزے کے. تو کیا یہ ممکن نہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی کم سنی کے کم عمری کے باوجود ان کو بڑی خواتین جیسا بنایا ہو؟ اس میں کیا استبعاد ہے؟ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نشو نما ارریگولر ہوا ہے, ان کا نشو نما ارریگولر کیوں نہیں ہو سکتا؟ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسن, اللہ تعالیٰ نے مریم کو قبول کیا اور ان کی پرورش بہترین فرمائی. اور نباتا حسن کی تفسیر میں بہت سی باتیں کہی گئی ہیں, اس میں ایک ان کے نشو نما کے اسپیشل ہونے کا بھی تذکرہ موجود ہے کہ ان کا نشو نما عام بچوں کے جیسا نہیں تھا, ان کا گروتھ بہت زیادہ تھا, بہت جلدی وہ بڑی ہو گئی اور بہت جلدی وہ قابل تولید ہو گئی, اس لیے اللہ پاک نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرما دی اور شادی بھی نہیں ہوئی, شادی کی عطا فرما دیا. تو جب حضرت مریم جیسے ان کے ساتھ میں جب یہ خصوصیت ہو سکتی ہے تو حضرت عائشہ زوجت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے اعتبار سے تو اور زیادہ خصوصیات کی متحملہ ہیں. پھر جب اس میں حکمتیں اور مصلحتیں شریک ہو جائیں تو اس میں استبعاد کی کیا بات ہے؟ حکمتیں اور مصلحتیں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ ان کو اولاد نہیں ہوئی جیسے اور دیگر ازواج مطہرات کو اولاد نہیں ہوئی سوائے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور ماریہ قبطیہ کے, تو ایک خاتون کو ایک لڑکی کو 10 سال کی عمر میں جو ہونہار ہونے کا وقت ہے, ذہین فہیم ہونے کا وقت ہے, یکسوئی کا وقت ہے دماغ کی, اس وقت میں خدمت اقدس میں بھیجا گیا, ان کو وہاں رکھا گیا, اولاد وغیرہ کے جنجال سے ان کو پاک صاف دور رکھا گیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو آپ سے علم استفادے کو بہتر سے بہتر طریقے سے وہ لے سکیں, علمی عملی اخلاقی سیرتی استفادہ جو ہے نا وہ آپ کا ہو اور ہر اعتبار سے وہ باصلاحیت بن جائیں, گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں سمجھیے تربیت میں بھی ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی میں بھی ہوں, اور بالخصوص عورتوں سے متعلق جو دین ہے اس دین کو منتقل کرنے کی وہ قابل ہو جائیں, جس میں عورتوں ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذریعہ بنانا مناسب سمجھا, کیونکہ عورتوں کے اندر حیا بھی ہوتی حیا ہوتی ہے پھر اس میں خصوصیات ہوا کرتی ہیں. اس لیے جب وہ 20 سال کی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اٹھا لیا, 10 سال سے لے کے 20 سال کا جو بہترین وقت سیکھنے سکھانے کا تھا وہ حضور کی صحبت میں ان کا گزارا, اس کے بعد میں پھر 50 سال ان سے دین کی خدمت لی. تو یہ تو ایک بنایا سٹ اپ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے پروگرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا لگتا ہے, اس میں کیا استباد کی بات ہے کہ اگر 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی کر دی گئی, ابھی تو بڑا آدمی 9 سال کی بچی کو اپنے ساتھ میں لے کے گیا اس کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی, بھائی یہ تو تم سمجھ رہے, صاحب معاملہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ کو اعتراض ہو رہا ہے. وجہ اس کی ہے کہ صاحب معاملہ کو اعتراض ہونے کی کوئی نوعیت بھی نہیں تھی وہاں پہ ایسی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گروتھ خاص فرمائی ہوئی تھی. یہ جب حدیث شریف ہے اپنی جگہ پر تو اس حدیث شریف کو منوان قبول کرنا ہوگا اور اس کی توجیہ اس کے شایان شان کرنی ہوگی. اور جہاں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی قسم کی بات آنے کا ڈر ہے اس میں بالکل جھجکنا نہیں چاہیے, اس واسطے کہ دیکھو یہ سیٹ اپ خود بتا رہا ہے کہ یہ تو تعلیم و تعلم کے لیے تھا اصل میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لالچی تھے یا زاہد تھے.
جس شخص نے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ عورت سے شادی کی اور 25 سال تک ان کے ساتھ میں رہے اور اپنے 25 سال سے 50 سال تک کی جو جوانی اصلی ہے وہ آپ نے ان کے ساتھ میں گزار دی، اب اس کو کہا کہ شوق باقی رہ گیا تھا؟ 25 سالہ اور 25 سال کی عمر میں شادی کی، کس سے؟ 40 سالہ عورت سے کی، وہ 25 سال کی بھی نہیں تھی، 40 سال کی تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ کی شادی ہوئی، وہ باقیرہ کنواری بھی نہیں تھی، وہ اس سے پہلے ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں، خود عمر کے اعتبار سے وہ 40 سال کی تھی، 40 سال میں تو آدمی ویسے ہی ڈھلک جاتا ہے، عورتیں تو ویسے ان کا حسن لگ گیا، ان کی جوانی ڈھلک جاتی ہے، پھر اس کے بعد میں آپ 25 سال ان کے ساتھ میں رہے، جب یہ 25 سال کی رہے تو خدیجہ 40 سال کی ہی نہیں رہی، آئی بات سمجھ میں، وہ 65 سال تک چلی گئی وہ، تو 60-65 سال کی خاتون کے ساتھ میں جس نے اپنی اصل جوانی کا وقت گزارا ہوگا اس کے لیے کیا یہ مسئلہ ہے کہ اس کے اندر اس کو کوئی اور چیز کی رغبت تھی؟ تو آپ کا کثرت ازدواج کا جو مسئلہ تھا وہ خالص دینی مصلحتوں پر متفرع تھا، اور اس بات کو بتانے کی، اس زہد کو ثابت کرنے کے لیے تھا کہ جو نبی اپنی 62 سال کی عمر میں اور جناب والا اتنی مصروفیتوں کے باوجود، اتنے ہموم اور غموم کے باوجود، اتنے پرابلم اور مسائل کے باوجود، اتنے ہنگاموں اور حادثوں کے باوجود 11-11 بیویوں کو ایک ساتھ سنبھالنے کا متحمل ہو اور ان کے حقوق ایک ساتھ ادا کرنے کا متحمل ہو، جو شادی شدہ ہے وہی سمجھ سکتا ہے کہ 11 بیویوں کو ایک ساتھ ان کا حق ادا کرنا کتنا مشکل کام ہے، امپاسبل ہے بظاہر کسی دوسرے انسان کے واسطے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 62 سال کی عمر میں 11 بیویوں کو ایک ساتھ حق ادا کر سکتے تھے، اور ایسے بھی واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اللہ پاک نے ان کو کیا قوت دی ہوئی ہے، وہ 25 سال سے لے کے 50 سال تک 60-65 سالہ خاتون کے ساتھ میں بہت گزارتے ہیں، اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لگا دیا ان کو، سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بندے ہیں، اور یہ بات بھی امام بخاری یہاں ثابت کرنا چاہا، حدیث شریف سے ثابت ہے کہ یہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طرف سے نہیں تھی بات، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھی، چنانچہ امام بخاری اس روایت کو ذکر فرمان لے گئے، روایت نمبر 2 میں یہ بات کھلی ہوئی موجود ہے کہ اریت کی فی المنام مرتین، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تمہیں مجھے دکھایا گیا خواب میں 2 مرتبہ، اور ایک ریشم کے ٹکڑے پر، ایک ریشمی کپڑے کے اوپر تصویر تمہاری لائی گئی اور کہا گیا مجھ سے کہ یہ تمہاری بیوی ہے، میں نے جو ہٹایا اس کو دیکھنے کے لیے تو فیدہ ہی انتی تم تھی، فاقول ان یکو ھذا من عند اللہ، میں نے کہا کہ اگر یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، یمضی وہ اس کو نافذ کر کے رہے گا، میرے چاہنے نہیں چاہنے سے یا میرے مناسب سمجھنے نہیں سمجھنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو یہ بتا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تو اس بات کو بتا رہا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جواب بھی ہے ان لوگوں کا جو لوگ جو ہے نا اعتراض کرتے ہیں، ان کا جواب بھی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طرف سے نہیں تھا مسئلہ یہ منشا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ ہم نے آپ کو کیا۔ اور مناقب عائشہ کے اندر ذکر آئی گیا کہ سب کی شادیاں تو جو ہے نا یہاں ہوئی ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی وہاں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی، اور سب کا انتخاب جو ہے نا دنیا میں ہوتا ہے لوگوں کی طرف سے، اور ان کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اللہ میاں مشاہدہ کا کام کر رہے ہیں یہاں پہ، اب اندازہ فرمائیے کہ نمائندگی اور دیکھنے کا کام اور رہبری کا کام، رہنمائی کا کام بیوی ہونے کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود مقرر فرما رہے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی کے پابند تھے، جو آپ کو بتایا گیا وہ کرنا ہی کرنا تھا بحیثیت رسول اللہ ہونے کے، اس لیے اگر اللہ نے حکم فرمایا کہ ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں، اس میں کیا مصلحتیں ہیں کیا ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں، اور یقیناً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مصلحتیں بتائی ہی گئی ہوں گی، شادی فرما دی۔ اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت بھی نکل آئی، اور اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 9 سال کی عمر میں آ جانا رخصتی ہو کر، اور 6 سال کی عمر میں شادی کا ہونا وہ بھی نکل کے آ گیا، ساتھ ساتھ وہ بھی ثابت ہو گیا، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ بھی ہو گیا۔ مناقب عائشہ میں جہاں واقع عفق ہے، اس کا پورا رکوع ہے، اور دیگر بہت سی حدیثیں ہیں، اس میں خود شادی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا خود ان کی بہت بڑی منقبت ہے، اور حضور کی بیوی ہونے کا جو شرف ہے وہ ظاہر ہے کہ بہت بڑی منقبت ہے، اس سے بڑی منقبت اور کیا ہوگی۔ یعنی سا نبی لستن کا احد من النساء، جب اللہ نے خود ہی فرمایا کہ تمہارا حکم عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہے، تمہارا معاملہ تم اسپیشل ہو، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کے بارے میں، تو اس کو مناقب عائشہ میں بیان فرمایا جا رہا ہے۔ ایک تو ہے مدینہ میں ان کا تشریف لانا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ میں بنا کرنا رخصتی کرنے کو کہتے ہیں، اس کا یہ بیان ہے. کچھ الفاظ نئے اس کے اندر ہیں. فقدمنا المدینہ تھا، کہتے ہیں جب میں 6 سال کی تھی تو ہم لوگ مدینہ آئے تھے. فنزلنا فی بن الحارث ابن الخزرج، بنو حارث کے میں اترے تھے ہم لوگ، یعنی اس قبیلے کے اندر ہمارا پڑاؤ ہوا تھا. فوعقت، مجھے بخار آ گیا. ظاہر ہے کہ یہ عورتوں کی اپنی نفسیاتی چیز ہے اور نیچرل چیز ہے. یہ ایک بچی کو جو گھر میں بند رہنے والی بچی ہوتی ہے، پردے میں اور حیا میں رہنے والی ہوتی ہے، باہر گھومنا پھرنا بھی نہیں ہوتا. آپ کسی نئے گھر میں بھیج رہے ہوں گے تو ایک گھبراہٹ اور ایک پریشانی اور بہت سے اندیشے لگے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف خیالات میں آدمی گھرا ہوا ہوتا ہے. ان کو بخار آ گیا تھا. فمرق شعری، ظاہر ہے کہ بالکل میرے بال جو ہے نا مرق میں آ گئے تھے، کا مطلب شوربہ بن رہا تھا ان کا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے، اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں. فوفا جمعیمتا، وہ پورے آ کے جمع ہو گئے تھے میری پیشانی کی جگہ پر، بھیگ کے ان کا کپا جو ہے نا میری پیشانی پہ بن گیا تھا، اتنا پسینہ مجھے آیا تھا، یہ بتانا چاہ رہے. فاتتنی امی، میرے پاس ام رومان آئی اور میں جو ہے ارجوہا کے اندر تھی، وہ خاص جو پالکی ہوا کرتی ہے اس کے اندر تھی. ومعی صواحب لی، میرے ساتھ میری سہیلیاں بھی تھی کچھ. فصرخت، بھی مجھے آواز دی. فاتحتھا، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئی. ما ادری ما تريد بي، مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ارادہ ہے ان کا میرے بارے میں. فاخذت بيدي، میرا ہاتھ پکڑا. حتی اوقفتنی علی باب الدار، مجھے جو ہے نا جن گھر والوں کو حوالے کرنا تھا، انصار کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گویا میزبانی کر رہے تھے، وہاں پہ مجھے کھڑا کر دیا. وہ انی لاونہجو، اور میں کانپ رہی تھی، میں تھر تھر آ رہی تھی گھبراہٹ کی وجہ سے. حتی سکن بعض نفسی، تھوڑا سا جب مجھے سکون ہوا. ثم اخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي، تھوڑا سا پانی لیا اور میرے چہرے پہ اس کو ڈال کے پوچھا، جس سے جو ہے مجھے تسلی ہوئی. وراسی، اور سر پر بھی. ثم ادخلتني الدار، پھر مجھے گھر کے اندر داخل کر دیا. فاذا نسبۃ من الانصار في البيت، تو انصار کی عورتیں جو ہیں گھر کے اندر جمع تھیں. فقلنا على الخير والبركه وعلى خير طائر، یہ انہوں نے مجھے الفاظ کہے. تو کوئی خوش آمدید اور ویلکم کرنے کے جو الفاظ ہیں کہ خیر پر آئے، برکت پر آئے اور نیک نصیبی کے ساتھ آئے. طائر جو ہے نا نصیب کو کہتے ہیں. کل انسان الزم نہ ہو طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا. فاسلمتنی الیہن، ان کے حوالے کر دیا مجھے. فاصلحنا من شانی، انہوں نے مجھے تھوڑا سا میک اپ کیا، دلہن بنایا. اصلحنا من شانی کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کو لے کے سنوارا جاتا ہے، اس کے سنگار کیے جاتے ہیں. ہر نمی شانی فلم یرونی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں گھبرایا مجھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی میں عام نارمل حالت میں تھی، لیکن جیسے حضور آ گئے تو فلم یرونی وہ منع فلم یوفاج اتنی، مطلب اچانک کیا تبدیلی آنا، اچانک ہونا، سرپرائز ہونا جس کو بولتے ہیں، سرپرائز کے لیے بولا جاتا ہے ایسے موقع پر. نہیں سرپرائز ہوا مجھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نے. اب جو اصل ہمارے شوہر تھے وہ آنے والے تھے، جب تک نہیں آئے تھے تو میں تو عورتوں میں بیٹھی ہوئی تھی. اچانک جو حضور آ گئے تو مجھے ایک دم شاک ہوا، اور اس شاک کو انہوں نے لم یرونی کا لفظ سے تعبیر کیا ہے. گھبراہٹ ہو کے آدمی جو ہے نا سیدھا ہو کے بیٹھ جاتا ہے نا، ویسا ہو گیا. دوحا کا وقت تھا یہ دوپہر. فاسلم نہ نہیں، انہوں نے حوالے کر دیا مجھے الیہ، آپ کے. وانا یوم اذن بنت 9 سنین، اور میں اس وقت 9 سال کی تھی. اتنا کھلا بول رہی ہے کہ میری عمر 9 سال کی تھی. آپ کو اعتراض ہو رہا کہ آپ کی عمر 9 سال کی نہیں تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ تھی میری عمر 9 سال کی. وہ ابو العالم الدین کہتا کہ نہیں تھی تمہاری عمر 9 سال. یہ کیا بات ہوئی یار، کچھ تو تک ہونا چاہیے بعد میں. اس کے بعد کی حدیث کے الفاظ تو بالکل سیدھے ہیں، اس میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے. وہی بنت 6 سنین سم بنا بھی ہے، وہی بنت 3 سنین. چلو ایک ایک کر کے پڑھو، اب آپ لوگ قرات کرو. باب ہجرت نبی.
باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ. وبه قال عبد الله بن زيد وابو هريره رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه
وسلم. وبه قال، يہاں کہاں یار؟ وقال عبد الله جائے گا. یہاں تو کوئی سند ونت نہیں ہے. به کے به میں ہی کا مرجع ہے. بسند المتصل منا الى الامام الهمام، سمجھ آ رہا نہیں؟ جب حدثنا آئے گا تو بھی آئے گا، تو وہ سند کا حوالہ دینے کے لیے ہوگا. یہاں پہ امام بخاری جو ہے نا ایک اور عبداللہ ابن زید ایک اور بات بول رہے ہیں. چلو.
قال عبداللہ ابن زید وابو ہریرہ رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. قال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلا إلى
فذهب
وهلا
فذهب وهلي
فذهب وهلي
إلى
أنها اليمامة أو هجر يمامة أن وهجر فإذا هي المدينة يثرب.
جي پڑھو حدیث پڑھو ابھی تک تو ان کا وہی ہے وہ وہی تھا یہ کیا بولتے اس کو ترجمۃ الباب تھا ان کا عنوان امام بخاری جو ہے نا عنوان اتنا لمبا لمبا لگاتے کتاب کا عنوان اس کے اندر وہ تعلیقات ان کو تعلیقات بخاری بھی کہتے ہیں حدیث کا ذکر کر دیتے ہیں سند وند نہیں ہوتی ہے چلیے تعلیقات البخاری لہا حکم المرفوع تعلیقات البخاری لہا حکم المرفوع احادیث مرفوع کا ہی حکم ہے ان کو ورنہ وہ تعلیقات کی ان کو عادت نہیں. چلو
وہی قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا اعمش قال سمعت ابا وائل یقول ادنا خبابا فقال حاجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم نريد وجه اللہ فبقى اجرنا على اللہ فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدأ رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من إثقيل ومنا من أن ينعت له ثمرته فهو
من
أي نعت لو ثمرته فهو يهدبها.
چلو آپ پڑھو ایک ایک حدیث پڑھتے جاؤ ایک ایک دو دو.
وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن يحيى عن محمد بن ابراهيم عن علقمة بن وقاص قال سمعت عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاعمال بالنية فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. وبه قال حدثنا إسحاق بن يزيد الدمشقي وقال حدثنا يحيى بن حمدة قال حدثني أبو عامر الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن مجاهد بن جابر المكي عن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم كان يقول لا هجرة بعد الفتح. وحدثني الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير الليثي فسألناها عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم كان المؤمنون يفر أحدهم بالمدينة إلى الله
يفر أحدهم
بدينه إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه. فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام واليوم يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية.
بسم الله. ربي قال حدثني زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام قال فأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عائشة أن سعدا رضي الله عنه قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدكم فيك من قوم كذبوا
أن أجاهد
فيك من قوم
أن أجاهدكم تري
أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه. اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم. وقال أبان بن يزيد قال حدثنا هشام عن أبيه أخبرتني عائشة من قوم كذبوا نبيك وأخرجوه من قريش. أبي قال حدثني مطر بن الفضل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة فمكث بمكة 13 يوحى إليه ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63.
حدثني مطر بن الفضل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 13 وتوفي وهو ابن 63. قال الفربري فكان مثر عندنا ومات بفربري هكذا وصفه وهو
مروزي. ہمارے پاس نہیں ہے ہماری عبارت میں لیکن حاشیے پہ ہے. چلو.
حدثنا اسماعیل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عبيد يعني ابن حنين عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال ان عبدا خيره الله بين ان يؤتيه من زهرة الدنيا وما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا فعجبنا له وحتى قال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وما شاء وبين ما عنده وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير فكان أبو بكر هو أعلمنا به وأعلمنا به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لأتخذت أبا بكر خليلا إلا خلة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوقة أبي بكر.
صرف سماعت کر رہے ہیں, نہیں پڑھنا ہے تو نہیں بھی پڑھ سکتے, پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی قال حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا لیث عن عقیل قال ابن شہاب فأخبرني عروة بن الزبير ان عائشة رضی اللہ عنہا وعنہم زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت لم اعقل ابوی قط الا وهما يدينني الدين ولم يمر علينا يوم إلا تأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى إذا بلغ بلك الرماد لقي ياخبن
دغنة
وهو سيد القارة فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه أخرجني قومي فأريد أن أسيها في الأرض وأعبد ربي. قال ابن دغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج إنك تكسب المؤتمة وتصل الرحمة وتحمل
الكلة
وتقري الضيف وتعين على توائب الحق النوائب الحق فأنا لك جار ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن دغنة فطاف ابن دغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج تخرجون رجلا يكسب المعدمة ويصل الرحمة ويحمل الكلة ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق فلم تكذب قريش بجوار ابن دغنة وقالوا لابن دغنة مر أبا بكر رضي الله عنه فليعبد ربه في داره فليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستأذن به فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستأذن في صلاته ولا يقرأ في غير داره ثم بدأ لأبي بكر فتن مسجدا بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتكذب عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بالجوار على أن يعبد ربه في داره فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فعلنا بالصلاة والقراءة فيه
بس آپ پڑھئے اس کے بعد لمبی حدیث
فأعلن بالصلاة والقراءة فيه وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانهاه فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك فإن قد كرهنا أن نغفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي عاقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له فقال أبو بكر فإني أردت إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني أريد دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة وتجهز أبو بكر قبل المدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي قال نعم فحبش أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه وحلف راحلتين وعلف راحلتين كانتا عنده ورق سمري وهو الخبط أربعة أشهر قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحل ظهيرته قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر أبو بكر الصحابة بأبي أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فجهزنا هما أحث الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاق. قالت ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور فكمنا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقيف لقن فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائث فلا يسمع أمرا يقتداني به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام فيرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل وهو من بني عبد بن عدي هادي خريتا والخريت الماهر بالهداية قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهم على طريق السواحل. قال ابن شهاب وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم أن أباه أخبره أن سمع سراقة بن جعشم يقول جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قوم بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بساحل أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة فعرفت أنهم هم فقلت له إنهم ليسوا بهم ولكن
آپ خالی بیٹھے ہوئے ہیں یا پڑھنے میں ہیں؟
نہیں،
یہ چلیے حضرت، بہت لمبی ہے، پوری ہجرت کی تفصیل ہے نا.
هم فقلت له انهم ليسوا بهم ولكنك رايت فلانا وفلانا انطلقوا بعيوننا يبتغون ضالة لهم ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فامرت جاريتي ان تخرج بفرس وهي من ورائي أكمة فتحبسها علي وأخذت رمحي فخرجت به من دار البيت فخططت بزجه الأرض وخفضت عليه حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منه فعثرت بفرسي فخررت عنها فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلامة فاستقسمت بها أدرهم أم لا، فخرج الذي أكره فركبت فرسي وعصيت الأزلامة تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكسر الالتفات ساقط يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فقررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها أسان ساطع في السماء مثل الدخان فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس أنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك دية وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم وأردت عليهم مزاد والمتاع فلم يرزعاني ولم يسألاني إلا أن قال أخفي عنا فسألته أن يكتب لي كتاب أمن فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقة من أدم ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن زبير رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام فكسى الزبير رضي الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر ثياب بياض وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الزهيرة فانقلبوا يوما بعد ما أطالوا انتظارهم فلما آووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أتوم من أطامهم لأمر ينظر إليه فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيدين يزول بهم السراب فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته يا معاشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون
جدكم الذي تنتظرون
فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول فقام أبو بكر الناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا فاتفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر حتى ظل
ما قد يحييها ما قد يجيوها
حتى جي
يجيو كلب أذان هو لكي
يجيو الشمس
نعم يجيو أبا بكر تلو يحيو به حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم
يجيو أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بدا عشرة ليلة وأسس المسجد الذي
أسس المسجد الذي أسس على التقوى
وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بارك عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين وكان مربدا للتمر للسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر ابن زرارة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته هذا إن شاء الله المنزل ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذوا مسجدا فقال بل نهبوا لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه ويقول هذا الحمار لا حمار خيبر هذا أبر ربنا وأطهر، ويقول اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فمثل بالشعر رجل من المسلمين لم يسمى لي قال ابن شهاب، ولم يبلغنا في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام غير هذا الأبيات.
ما شاء الله، کسی کا شعر نقل کرنا اس کو تمثل کہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا شعر پورا نقل کیا ہو یہ منقول نہیں ہے سوائے اس کے جو آپ نے فرمایا، اللہم ان الاجر اجر الاخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ، یہ کسی مسلمان نے کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نقل فرمایا. ان کا نام ذکر نہیں کیا ہے کہ کون صاحب تھے وہ جنہوں نے یہ شعر کہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعر کا حوالہ دیا، یعنی شعر پر شعر پڑھا. آپ نے ابن شہاب زہری کو کہتے ہیں. ماشاء اللہ، عبارت تیز پڑھنی نہیں آئی ابھی آپ لوگوں، ہم لوگ دو منٹ میں پڑھتے تھے پورا صفحہ، ہمارے امیر مقرر تھا دو سے ڈھائی منٹ، سے دو بہت مشکل الفاظ آ جائے تھے ڈھائی منٹ پورا صفحہ ہونا ضروری ہوتا تھا، نہیں تو وہ سب غصہ کرتے تھے. عبارت پڑھنی ہوتی تھی نا، پہلے عبارت پڑھتے تھے پھر وہ سب تقریر کرتے تھے، تو ہم کو عبارت پڑھنے میں میں اور عرفان بلکہ تھا وہ دونوں پڑھتے تھے، تو ہم دو سے لے کے ڈھائی منٹ میں پورا صفحہ پڑھنا ضروری ہوتا تھا. پڑھ لیتے ہیں لوگ،
برہان بھی پڑھ لیتا
ہے، عادت کی بات ہے یہ. اور حافظ جو رہتا ہے انہیں پڑھ لیتا، اب حافظ نہیں ہوں گے، حافظ ہیں
نہیں ہونے والا.
اچھا ماشاء اللہ، خیر یہ تو سمجھتے ہوئے بھی جانا تھا نا، اس وجہ سے. کوئی لفظ اس میں ایسا ہے جو سمجھ میں نہیں آیا کسی ساتھی کے، کسی کے مانا ہونا الحمد للہ. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی تفصیل ہے کہ وہ واقعہ پورا تفصیل سے ذکر کیا گیا، جب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی اور اس درمیان میں جو واقعات پیش آئے تھے. اور ظاہر ہے کہ مناقب کے اندر ہجرت سب سے بڑی منقبت کی چیز ہے، اس لیے حضرات صحابہ کا خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت فرمانا اور حضرات صحابہ کا ہجرت فرمانا اور ہجرت کے ضمن میں جو واقعات پیش آئے ہیں ان کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرما رہے ہیں، اور امام بخاری کے اپنے عادت کے مطابق جو ہے نا وہ ترجمۃ الباب وغیرہ میں ایسی چیزیں داخل کرتے رہتے ہیں جس سے بہت سے باریک نکات جو ہے نا وہ ابھرتے ہیں، نئے نئے مسائل کا استخراج اس سے ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ حدیث کا موضوع کچھ اور ہوتا ہے وہ ذکر کسی اور جگہ پر کرتے ہیں. مقصود اس کا یہ ہے کہ جہاں پر یہ موضوعان ذکر کی گئی بعد ترجمۃ الباب سے اس کا بھی اس کا تعلق ہے، اور اس کے اندر جو الفاظ وغیرہ پائے جاتے ہیں اس کا اس سے بھی تعلق ہے. انما الاعمال بالنیات والی حدیث یہاں پہ بھی انہوں نے ذکر فرما دی، چونکہ ظاہر ہے کہ حضور نے فرمایا من حاجرہ اللہ و رسول فہجرت اللہ و رسول، تو وہ بتانے کے واسطے ہجرت سے تو اس کی مناسبت ظاہر ہے ہی، اسے امام بخاری نے وہ حدیث کو بھی یہاں ذکر فرما دیا. اور ایک خاص بات یہ ملے گی آپ کو کہ الفاظ وہی نہیں رہیں گے، بے آئی نہیں، یہ خصوصیت ہے. وہ ان کے پاس یہ حدیث بھی، یہ متن کے ساتھ میں بھی حدیث ہے، وہ متن کے ساتھ میں بھی ہے، وہ متن کے ساتھ میں بھی ہے، الگ الگ سندوں کے ساتھ میں دیگر متون کو جمع کر دیتے ہیں اور اس غرض کو بھی کا بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں. ہجرت کا بیان ہے اس میں ہجرت والی روایت سے نمالا مال بنیاد آ گئی، لیکن راوی وہ نہیں ملیں گے آپ کو اور روایت وہ نہیں ملیں گی، الفاظ حدیث میں آپ کو تبدیلی ملے گی، وہ بتانا چاہتے ہیں وہ. اب یہاں پہ دیکھیں انما یقول الاعمال بالنیہ کا لفظ ہے، الاعمال بالنیات ہے، انما الاعمال انما بھی نہیں ہے یہاں پہ، خالی الاعمال ہے، بالنیات بھی نہیں ہے، بالنیہ ہے. اسی طریقے پر جو ہے آگے میں بھی فرق پایا جاتا ہے، یہاں پر فہجرتہ الی اللہ و رسولہ پہ روایت ختم ہے اور ہجرت الی دنیا کا ذکر پہلے ہے، وہاں جو انہوں نے روایت ذکر فرمائی تھی اس میں ہجرت الی دنیا کا ذکر بعد میں ہے. ایسا کرتے ہیں، یہ مقصد ہے ان کا کہ ہم کو مختلف الفاظ کے ساتھ میں یہ روایت ملی ہے، اختلاف الفاظ کے ساتھ جمع کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی روایت کے الفاظ پر کسی قسم کا شبہ ہو تو معلوم یہ ہو جائے گا کہ وہاں نقل بالمانہ پایا گیا ہے، روایت بالمانہ پائی گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہو سکتا ہے کہ تبدیلی کے ساتھ تھے ہوں گے، جیسے کہ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے، جہاں پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا. یہ خاص بات ہے جو ذہن میں رکھنے کی ہے، کہ روایت کے اوپر کبھی کوئی اعتراض ملے گا تو کبھی کبھی روایت بالمعنی پہ ملے گا, روایت بھی الفاظ ہی پہ نہیں ملے گا. روایت بھی الفاظ ہی موجودہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ اعتراض سے فوق ہوگا ہمیشہ وہ. مگر روایت بالمعنی جو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھ کے خود سے کر دیتے تھے نا, اس میں بعض مرتبہ ایسا کوئی لفظ آ جاتا ہے جس پر جو وجہ تنقید بن سکتا ہے, بھائی مکمل نہیں ہوتی چیز اس سے بولتا. یہ ایک فنی اعتبار سے بات ذہن میں رکھنے کی ہے, کبھی کوئی بات ہوئی یہ وقت بھی اس سے حاصل ہوتا ہے. اور پھر چونکہ یہ لوگ انتہائی امانت دار ہوتے ہیں تو اس لیے جس راوی جن جن اساتذہ کے ساتھ میں جس جس طرح کے الفاظ ان کو ملے اس طرح کے الفاظ یہ نقل کر دیتے رہتے ہیں. جن واقعات کا ذکر ہجرت کے ذمے میں آتا ہے ان واقعات کے اندر بھی چونکہ رد و بدل پایا جاتا ہے تو آپ کو اس میں مدد ملے گی کہ یہ واقعہ بخاری شریف میں اس ترتیب سے اس طرح سے آیا ہے. چلو اچھا بس ٹھیک ہے, بس کرتے ہیں آج اس کو. کوئی بات اگر ابواب میں ذہن میں آئی تو پھر میں بتاؤں گا بعد میں.